شکر خداوند مشتبہ کے ساتھ سن 1441 سن ہجرت میں محرم کی 28 تاریخ تیسری نشست منعقد ہو رہی ہے. آپ کی خدمت مقدس میں عنوان ہے معجزات امام حسن علیہ السلام اور فلسفہ ازواج در اسلام. یہ دو عنوانات ایسے ہیں کہ جو امام علیہ السلام کی شخصیت سے ہی متعلق بیان کیے جائیں گے. معجزات معجزے کی جمع, اور معجزہ کہتے ہیں کسی بھی ایسے کام کو جو خارق العادہ ہو, اپنے دعوے کے دلیل کے طور پر پیش کیا جائے کہ جسے کوئی اور انجام نہ دے سکتا ہو, اس امر خارق العادہ کو معجزہ کہتے ہیں. اور فرش اعلیٰ پہ آنے والوں کے لیے تو بات بہت آسان سی ہے. اتنے معجزات سنے ہیں کہ اب لفظ معجزہ تو لگتا ہے گھر کی بات ہے. کبھی آپ کی دعاؤں کی قبولیت معجزہ, کبھی آپ کی تمنا کا پورا ہو جانا معجزہ, کبھی فرش اعلیٰ پر آ کر کچھ مانگنا اور مل جانا معجزہ. یہ تمام معجزات اور ہیں, اور جو معجزہ اصلی ہے وہ حجت خدا کی علامت کے طور پر, یا انبیاء کے منصب کے اعتبار سے, یا ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے اعتبار سے. اور خاص معجزات امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام کو بیان کرنے سے پہلے خالی دو جملے آپ کی خدمت. کہ پروردگار نے اپنے حبیب کو معجزہ عنایت فرمائے, اور یہ قرآن مجید کی آیت سورہ مبارکہ رعد کی, رعد مدینہ منورہ میں نازل ہوا, 13 پارے کا سلسلہ بیان اور 13 ہی سورہ, 31 آیت. اور آیت کے ترجمے سے پہلے عبی بن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص سورہ رعد کی تلاوت کرے, بہت طویل نہیں, 46 آیات ہیں, اگر کوئی شخص سورہ رعد کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم اس کے نام اعمال میں جتنی تعداد میں دنیا میں اللہ نے بادل خلق فرمائے آ چکے, اور جتنی تعداد میں تا قیام قیامت تک بادل خدا خلق فرماتا رہے گا, ان سارے بادلوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ اجر و ثواب سورہ رعد کی تلاوت کرنے والے کے نام اعمال. صلوات پڑھ لیں محمد. اب دیکھیے, حسن اتفاق ہے کہ بادلوں کا موسم ہے, بادل ٹائم پر آتے ہیں, آپ ٹائم پر آئیں گے نہ آئیں, اور ٹائم پر بادل کا آنا رعد کی تلاوت کا پیغام امام جعفر صادق علیہ السلام کو پہنچا. جو شخص سورہ رعد کی تلاوت کرے کبھی سائقہ آسمانی کا شکار نہیں ہوگا. سائقہ آسمانی بجلی. اور اگر اہل ایمان میں رہا تو خدا قیامت میں اسے جنت کا مقام عطا فرمائے گا, اور جنت میں جانے سے پہلے اسے خدا حق شفاعت بھی عطا کرے گا کہ وہ اپنے خانوادے اور جس کو چاہے گا اپنے ہاتھوں سے جنت تک لے کے چلا جائے گا. تو سورہ رعد کی برکتیں اتنی ہیں کہ کبھی انسان تلاوت کرے, اس وقت تو موضوع بنا ہوا, وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ, اور اگر قرآن ایسا بھی ہو ان کے سامنے کہ جس قرآن کے ذریعے پہاڑ چلائے جائیں, او قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ, یا جس قرآن کے ذریعے زمین کو شگافتہ کر دیا جائے, او كُلِّمَا بِهِ الْمَوْتَى, یا جس قرآن کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جائے, بل للہ الامر جمیعا, اگر کوئی ایسا قرآن لا کر بھی رکھ دیں تب بھی یہ کافر مزاج لوگ ایمان نہیں لانے والے. ارے جو اپنی آنکھوں سے چاند کو شگافتہ ہوتے ہوئے دیکھیں اور پھر ایمان لے کر نہ آئیں, جو اپنی آنکھوں سے درخت کو چلتے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں آتے ہوئے دیکھیں پھر ایمان لے کر نہ آئیں، جو پیغمبر کے دست رسالت پر سنگریزوں کا کلمہ اپنے کانوں سے سنیں پھر ایمان لے کر نہ آئیں۔ تو ان کے لیے اگر کوئی قرآن ایسا بھی اتار دیا جاتا کہ جو پڑھتے تو پہاڑ چل جاتے، اس کا مطلب میں بیان کر چکا پرسوں آپ کی خدمت میں کہ ایسی صلاحیت ہے۔ اب کس میں ہے؟ کبھی قرآن صامت کی بات کیجئے، کبھی قرآن ناطق صلوات پڑھے محمد و آل محمد، قطعت بہ الارض، جس کے ذریعے سے زمین کے ٹکڑے ہو سکیں۔ ترجمہ تو یہ کیا گیا اور ایک مفہوم رکھا گیا اس کے اندر کہ طی الارض، زمین کے فاصلے کو کم وقت میں طے کر لینا۔ ویسے تو اللہ کے حبیب کے معجزات کی تعداد ہے 4,440، پیغمبر کے سارے معجزات کی تعداد ہے 4,440، مگر 1400 تو بیان نہیں ہوئے، باقی 3,000 سے زیادہ بیان ہو چکے جو کتب میں لکھے گئے۔ پیغمبر کا ہر عمل، آنکھوں کا اشارہ معجزہ، زبان کے حروف معجزہ، آپ کے ہاتھوں کا اٹھنا معجزہ، آپ کے قدم کا کہیں پڑنا معجزہ۔ البتہ معجزے کی اقسام اس طرح بیان کی گئیں کہ معجزہ قبل از ولادت، معجزہ بعد از ولادت، معجزہ قبل از بعثت اور معجزہ بعد از بعثت۔ چار حصوں میں سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزات کو منقسم رکھا گیا زمانوں کے اعتبار سے۔ البتہ اللہ کے رسول کے تمام معجزوں کا، تمام معجزوں کا وارث کون؟ ہر وہ حجت پروردگار وارث معجزات انبیاء کہ جو پیغام انبیاء اور مشن کو آگے بڑھانے والا، کہ اگر کبھی کوئی اس سے پوچھ لے کہ آدم کے زمانے میں ایسا کیسے ہوا، تو ایسا نہ ہو کہ کتاب کھولنی پڑے اسے۔ اگر کوئی پوچھ لے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے پرندوں کو ذبح کر کے زندہ کیا، تو ہو کوئی وارث انبیاء ایسا جو کر کے دکھائے۔ کتابوں سے سنانا تو سب کو آتا ہے، جو رسالت کی طرح سے معجزہ کر کے دکھائے اسے بندے حجت پروردگار کہا جائے، یا اسے امامت کے اہم ترین منصب کے نام سے یاد کیا جائے۔ تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں آپ کی کل مدت حیات ظاہر، اللہ کے رسول کی آمد اور آغوش رسالت میں امام حسن مصطفیٰ کی آمد، بچپن سے لے کر جوانی تک آپ نے کتنے معجزات دکھائے۔ یہ بات پھر دہرا دوں کہ کبھی کبھی اقوام نے انبیاء سے معجزات طلب کیے، اور کبھی کبھی دیکھنے والوں نے آئمہ سے معجزات مانگے۔ اب یہ کمال ہے، اللہ اکبر، تلاش کیجئے، کمال ہے، انبیاء اپنے ہاتھوں سے معجزات دکھاتے رہے، آئمہ اہل بیت اپنے ہاتھوں سے بھی دکھاتے رہے، اور اگر کسی نے آئمہ سے برکت طلب کی تو آئمہ نے اس کے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنا معجزہ دکھا دیا۔ ہاتھ صحابی کے تھے، معجزہ امامت کا ہو گیا۔ آئیے بہت سی مثالوں میں سے، ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے آج کل کہ کسی خطیب نے سنا ہے چین کا واقعہ پڑھا ہے، تو آج میں چاہوں گا کہ میں اسی سے بات کا آغاز، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور کتاب کا حوالہ بھی، خطیب نے سنا ہے کہ اپنے مجلس میں بیان کر دیا تھا، اسی کتاب میں کتاب کا حوالہ ایک اور بھی ہے۔ کتاب کا نام الدمۃ الثاقبہ، دمۃ الثاقبہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے بہنے والے آنسو، الدمۃ الثاقبہ۔ اور اس میں، اس کتاب کا حوالہ صاحب کتاب نے اس معجزے کو بیان کرتے ہوئے دیا. اس کتاب کا نام ہے اکثیر الاعداد, اور یہ کتاب کا حوالہ آغائے شیخ بزرگ طہرانی نے اپنی کتاب الذریہ میں دیا, اور سید احمد کے حوالے سے دیا صاحب کتاب. سید احمد کون؟ عبداللہ شبر کی اولادوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی, اس کا نام ہے اکثیر الاعداد. اللہ اکبر, بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس طرف, میرا عنوان اکثیر الاعداد نہیں ہے. کتاب کا نام اکثیر کیوں ہے, اعداد کا مطلب کیا ہے, وہ الگ موضوع. البتہ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے صاحب دمت و ثاقبہ نے ایک واقعہ لکھا کہ امام مصطفیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چین کا بادشاہ, اور چین کے بادشاہ کا بڑا خوبصورت بیٹا, یا بادشاہ کی بیٹی اور وزیر کا بیٹا, دونوں رشتے بیان کیے گئے, بیٹا اور بیٹی, وزیر کا بیٹا اور بادشاہ کی بیٹی, دونوں بڑے صاحبۂ جمال تھے, اور دونوں کے درمیان جب الفت و قرابت پیدا ہونے لگی تو بھلا اس یہ خلاف تھا مزاج بادشاہان کے کہ وزیر کا بیٹا اور بادشاہ کی بیٹی کیسے ہو سکتا. تو غصے میں آ کر, غصہ اس لیے حرام قرار دیا گیا قبلہ کہ غصے میں انسان آ کر کچھ بھی کر سکتا ہے, اور جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر کفے افسوس ملتا ہے, کچھ کہہ دیا, کچھ توڑ دیا, کچھ مار دیا, اب پچھتائے کیا ہوگا. تو انسان کی ذمہ داری غصے پہ کنٹرول کرے, اور یہ پورا واقعہ غصے پر بیس کر رہا. چین کے بادشاہ نے ان دونوں کا سر کٹوا دیا تھا, اپنی بیٹی کا وزیر کے بیٹے کا. جرم کیا تھا؟ محبت, جو لکھا ہوا کتاب کے اعتبار سے. اور جب سر کٹوا دیا, دونوں قتل ہو گئے, تو بڑا پریشان ہوا کہ غصے کے عالم میں کام تو کروا دیا, اب بڑا پریشان. تمام وزرائے مملکت کو, آیان مملکت کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد سب سے کہتا ہے مجھے یہ دونوں زندہ چاہیے. بادشاہ تو بادشاہ, مجھے یہ دونوں مقتول زندہ چاہیے. وزیروں نے, مشیروں نے حیرت سے دیکھا کہ پاگل ہو گیا ہے, کیا کوئی مردہ بھی زندہ ہوا ہے؟ تو عادتاً کوئی مردہ زندہ نہیں ہوتا, اور جب کوئی مردہ زندہ ہو جائے تو اسی کو کہتے ہیں امرن خارق العادہ. ایسا کام ہوا جو عادت کے برخلاف تھا, تو عادتاً تو مردہ زندہ نہیں ہوتا, اور یہ دونوں مقتول ہیں. جب بادشاہ چین نے اپنے تمام وزرا سے کہہ دیا کہ مجھے ہر صورت میں ان دونوں کو زندہ دیکھنا ہے, میں بڑا پچھتا رہا, تو سب کے سب ایک دوسرے کی بغلیں جھانکنے لگے. کہتے ہیں ایسے میں ان میں ایک شخص ایسا تھا کہ جو تجارت بھی کرتا تھا, اور تجارت کے حوالے سے دو چار مرتبہ مکہ المکرمہ مدینہ منورہ جا چکا تھا, چینی شخص. اس نے کہا کہ میں اور تو کچھ نہیں سمجھتا, البتہ مکہ المکرمہ میں ایک شخص نے دعوی نبوت کیا تھا, میں نے اس کے حوالے سے جب وہاں گیا تو کئی ایسی باتیں سنی جو خارق العادہ ہیں. تو اب ہو سکتا ہے کہ اس کا بیٹا یا اس کا کوئی عزیز ہو تو شاید وہ ہمارا مسئلہ حل کر دے. بادشاہ کو ایک آس بندھی, بہت غور کیجیے گا, چین کا لفظ استعمال ہوا اللہ کے رسول کی حدیث میں, لفظ کے اعتبار سے اطلب العلم, علم طلب کرو, ولو بالسین, اگرچہ تمہیں چین تک کیوں جانا نہ پڑے. اب گرچہ یہاں علماء نے سین کا مطلب چین نہیں لیا بلکہ نجف اشرف لیا, یا میں بات کو پلٹ دیتا ہوں, نجف بعد میں حوضہ بنا, پہلے تو بغداد حوضہ تھا. تو ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو نہ بغداد میں حوضہ ہے, بغداد تو تھا ہی نہیں, بغداد شہر تو بنا ہی بہت بعد میں ہے. نجف نیون جف کوفہ کے نام سے معروف تھا, تو کوئی حوضہ نہیں تھا، اصلاً مدرسہ اگر کوئی تھا تو مدینہ منورہ کے اندر تھا، بلکہ اللہ کے رسول پیغام دینا چاہتے تھے کہ اگر علم حاصل کرنا ہو تو شہر علم کا دروازہ علی ابن ابی طالب، اب دروازہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، ولو بسین، اگرچہ اتنا سفر طے کر کے ہی کیوں نہ جانا پڑے جتنا کہ تمہیں عرب سے چین تک چل کے جانا پڑے، اتنا سفر کر کے جاؤ اور علم حاصل کرو. سلوات پڑھے محمد والے، بہرحال چین کا تذکرہ روایت میں اور کہاں کہاں، وہ الگ موضوع ہو جائے گا. میرا موضوع چین کے بارے میں احادیث بیان کرنا نہیں ہے کہ آخر زمانہ کے حالات میں چین کا کیا نام دیا گیا، وہاں کے افراد کے کون کون سے ایسے اعمال ہیں جو امام زمانہ کے ظہور کے عنوان سے علامتوں میں شامل ہونے، وہ الگ موضوع. فی الوقت امام حسن کے معجزات کے حوالے سے، معجزات بادشاہ چین نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ یہاں سے کتنا دور ہے عرب، اس وقت اس نے کہا، کتاب کا لکھا جنہوں پڑھ، کہ جی 6 مہینے لگیں گے جانے اور آنے میں، کہا مجھے 15 دن میں چاہیے. بادشاہ مزاج ہے نا، کہا مجھے 15 دن میں وہ شخص یہاں چاہیے کہ جو ان مردوں کو زندہ کر دے. اس نے کہا حضور مطلب تو ہمارا ہے، ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے، وہ ہمارے پاس یہاں چل کے کیسے آئے گا، اس کا کام تو نہیں ہے، کام تو ہمارا ہے. بادشاہ نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم، اگر وہ اتنا ہی صاحب کمال تو وہیں سے بیٹھے بیٹھے اشارہ کر زندہ ہو جائیں گے. جو پڑھ رہا ہوں اپنے اس پڑھے ہوئے الفاظ کو خود ریفرنس کے ساتھ کوٹ کر رہا. اب یہ واقعہ آگے بڑھا اور یہ شخص نکلا اپنے علاقے سے، جیسے شہر سے باہر آیا کہ وہی جنگل میں صحرا میں اس نے اپنے سر کو برہنہ کیا، دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ مارے پر کہ کہاں آگے مشکل میں ہو گیا، اب کون ہے جو مشکل سے نکالے گا، بڑا گڑگڑایا، مسلمان نہیں ہے مگر واسطہ دے رہا ہے پروردگار عالم کو کہ جس کی تلاش میں جاتا ہوں اس کا واسطہ، جس نے نبوت کا اعلان کیا اس کا واسطہ، جانتا نہیں ہے کون ہے، واسطے دے رہا کہ پروردگار میری مشکل کو آسان کر دے. وہ جس کو خدا مانتا ہو اپنے طور پہ کہتا تھا، یہاں تک کہ زمین پہ اوندے منہ گر گیا، 15 دن کہاں، 6 مہینے کہاں، اور بادشاہ کا حکم تھا کہ لے کر آ. پریشان ہو کر جب زمین پہ گر گیا اچانک کسی نے اسے عصا سے ہلایا، عصا یعنی چھڑی سے اس کے پاؤں کو حرکت دی، اٹھو کیوں پریشان ہو، اب جھٹ کے دیکھا تو خوش شکل عرب اس کے سامنے موجود. اس نے جیسے ہی ان کو دیکھا کہنے لگا اگر آپ وہی ہیں جن کو میں پکار رہا ہوں تو آپ کو مسئلہ بھی معلوم ہوگا. سلوات پڑھے محمد والے، اور اگر آپ وہ نہیں ہیں تو جائیے اپنا راستہ لیجئے، مجھے کیوں پریشان کرتے. مسکرا کے ارشاد فرمایا میں وہی ہوں. کون؟ کہ حسن ابن علی ابن ابی طالب. ایک پیغام مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ اگر کوئی چین کا رہنے والا غیر مسلم بھی سچے دل سے زمانے کے امام کو پکارے تو سچے دل سے پکارے جانے پر امام اس کی پکار پر بھی آ جاتے ہیں. جیسے کہ بحرین کے واقعے میں انار کے حوالے سے، یہ اتنی کمزوری تھی اس وقت کے صاحبان ایمان کی، جو 3 دن کا وقت لے لیا بادشاہ سے مسئلہ حل کرنے کے لیے، پورا واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح اناروں پہ نام کچھ نقش کیے جا رہے تھے اور 3 دن کا وقت لیا اپنے مذہب حقہ کو ثابت کرنے کے لیے، اور 3 دن تک 3 مختلف صاحبان علم اور ادب نے، صاحبان تقویٰ نے امام کو پکارا، تب کہیں جا کر 3رے دن امام نے آ کر بتایا حالت خواب یا حالت مکاشفہ میں کہ فلاں مقام پر فلاں وزیر کے گھر میں الماری میں سانچے رکھے ہوئے لوہے کے بنے ہوئے، جنہیں وہ انار کے پکنے سے پہلے پہنا دیتا۔ اس شخص نے روتے ہوئے کہا مولا 3 دن کے بعد آئے، ہم کب سے آپ کو پکار رہے تھے؟ امام نے اس وقت فرمایا اگر تم نے خلوص قلب سے مجھے دربار میں بلا لیا ہوتا، خلوص یار، اگر تم نے مجھے خلوص قلب سے وہاں بلا لیا ہوتا تو 3 دن کی مہلت لی کیوں تھی؟ اللہ اکبر۔ تو بات صرف یہ تھی کہ امام جب وہاں پر پہنچے اور اسے اپنا تعارف کرایا اور ارشاد فرمایا کہ میں یہاں قیام کرتا ہوں، تم جا کے بادشاہ چین کو خبر کر دو کہ وہ آ جائے۔ یہ اب اتنا جلدی، 15 دن کہاں، 6 مہینے کہاں اور چند گھنٹے کہاں۔ مشکل تو ایسی حل ہوتی ہے گھنٹوں میں حل ہو جاتی ہے، کہاں مہینوں کی مشکل تھی گھنٹوں میں حل ہو گئی۔ خوشی خوشی پلٹ کے واپس گیا، بادشاہ چین کو یقین نہیں آتا ایسا کیسے ہو سکتا 15 دن سے پہلے، ارے 1 دن کے اندر تو لے کر آ گیا۔ کہ چلو باہر شہر سے، اب پورا جو مملکت کا نظام تھا سب کے سب اہم لوگ استقبال امام کو چلے، اور بڑے عمدہ طریقے سے امام علیہ السلام کو چین میں داخل کیا گیا۔ اور جب امام علیہ السلام چین میں پہنچے بادشاہ چین کے بلانے کے ساتھ، پھر آپ نے فرمایا کہ دونوں لاشوں کو لے کر آیا جائے۔ دونوں لاشوں کو لایا گیا، ایک بادشاہ کی بیٹی ایک وزیر کا بیٹا، اور دونوں کے سر کٹے ہوئے تھے۔ اب جس کسی نے جیسے بیان کیا وہ اس کی ذمہ داری، میں بیان کر رہا ہوں اپنے ذمہ داری کے ساتھ۔ امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس سے پہلے سن لیجیے کہ وہ شخص جس کو امام نے ٹھوکر مار کے اٹھایا تھا، پہلے اس نے کلمہ پڑھا، ختمیہ مرتبت پر ایمان لایا، اور اس کے بعد بادشاہ چین تک خبر پہنچائی۔ بادشاہ چین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے امام نے مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھی، چاہتے تو، ابھی میرے الفاظ روایت کے الفاظ نہیں، چاہتے تو ٹھوکر مار کر اٹھا سکتے تھے، مگر دنیا کو خبر دینا تھی کہ اے صاحبان ایمان نماز کو بناؤ وسیلہ، مگر نماز بھی ہو تو ایسی جو خلوص کے ساتھ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب اگر کوئی اس میں خیانت کرے کہ نماز کا ذکر نکال دے وہ اس کا مسئلہ۔ امام نے پہلے نماز پڑھی ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، میں اسی کتاب سے پڑھ رہا ہوں جس کتاب کا حوالہ دیا گیا، الدمت الساکبہ، 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دستے دعا بلند کیے۔ دستے دعا بلند کیے، ابھی دعا کے الفاظ مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ یہ دونوں ان کے کٹے ہوئے سر جسم سے لگے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ نماز پڑھ کے امام نے پیغام دے دیا، بات غور کیجیے گا، جیسے یہودی کے گھر میں شہزادی کونین کی آمد، اور خواتین کا حسد یا جیلسی کی بنیاد پر بے ہوش ہو جانا، دلہن کا حرکت قلب بند ہو جانا، اور شہزادی کا مسلح بچھا کر دو رکعت نماز پڑھ کے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا تو مردہ زندہ ہو گیا، بے ہوش ہوش میں آ گئے۔ ارے اگر یہ سمجھ لیتے امت والے آل محمد کو تو کوئی دیوانہ باقی نہ رہتا، کوئی مردہ مثل زندہ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ واقعہ یہاں تک لکھا ہوا، اس کے بعد پھر اسی کتاب کے آخر میں تتمے میں اسی واقعے کے ساتھ لکھا ہوا ایمان کا ایک اور معجزہ۔ اور معجزہ کیا؟ کہتے ہیں جب ابو سفیان اللہ کے رسول سے ملنے مدینہ منورہ پہنچا، یہ بات تو آپ کے علم ہے کہ ابو سفیان کی بیٹی کا نام ام حبیبہ اور یہ اللہ کے رسول کے نکاح میں ہے، اور اسی مناسبت سے اس کو اتنا اطمینان تھا کہ میں جب پیغمبر کے گھر جاؤں گا تو میری بیٹی پیغمبر کے گھر میں ہے، اور جب کسی کی بیٹی کسی کے بڑے گھر میں ہو تو بڑے گھر میں آنے جانے کا بہانہ تو بن جاتا ہے۔ اب پتہ چلا بیٹیاں دینے کا رواج یہ مکے سے چلا آتا، سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جب پہنچا اللہ کے رسول کے گھر، خاص ام حبیبہ کے حجرے میں، تو ام حبیبہ نے باپ کا استقبال کیا، یہ باپ ہے، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ ام حبیبہ نے جیسے ہی اپنے باپ کو دیکھا کہ اب بستر رسالت پر بیٹھنا چاہتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک زوجہ کے حجرے میں اللہ کے رسول کا ایک بستر ہوا کرتا ہو، تو ام حبیبہ کے حجرے میں بھی اللہ کے رسول کا بستر موجود تھا۔ جیسے ہی ابو سفیان نے بیٹھنا چاہا بستر پر تو بیٹی نے باپ کو روک دیا، بابا ایک منٹ رکیے گا، سمجھا کہ شاید بیٹی چادر ٹھیک کرے گی، شاید تکیے دو چار اور لگا دے گی، باپ بیٹھنے والا ہے۔ عجیب کام کیا اس خاتون نے، بستر لپیٹ دیا۔ بستر لپیٹنے کا مطلب دو باتیں بنی، اگر اس زمانے میں چارپائی کا تصور ہو جو کہ بہت مشکل ہے تو سمیت چٹائی، بستر لپیٹ دیا چٹائی بچھی ہوئی، اب بیٹھ جا۔ اور اگر پیغمبر کا بستر چٹائی ہو تو چٹائی لپیٹ دی کہ زمین پہ بیٹھ جا۔ ابو سفیان نے ناراض ہو کر دیکھا بیٹی کو کہ کیا بے ادبی ہے، کیا بدتمیزی ہے کہ تم نے اپنے باپ کے بیٹھنے سے پہلے بستر کو سمیٹ دیا بجائے بچھانے کے۔ کہتی بابا وہ بیٹیاں اچھی نہیں ہوتی جو نبی کے بستر پر اپنے باپ کو بٹھا دیں، بابا وہ بیٹیاں سلوات پڑھے محمد والے۔ وہ بیٹیاں اچھی نہیں ہوتی جو باپ کے بستر پر، جو نبی کے بستر پر باپ کو بٹھا دیں۔ غصے میں جھلنا گیا، پھر مولا کائنات سے ملاقات کی کہ آپ سفارش کر دیں، یعنی اب شہزادی کے دروازے پر آ گیا ابو سفیان۔ میں کہتا ہوں ابو سفیان جیسا بھی ہو، اس وقت تو ابو سفیان بتا رہا تھا کہ اگر کوئی وسیلہ بن سکتا ہے تو دروازے علی پر آؤ اگر محمد تک جانا ہو۔ دروازے علی پر آ گیا کہ آپ سفارش کر دیں، لکھوا دیں تاکہ کوئی مسلمان ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا نبی کی بات، ان کا قول ان تمام کی تحریر سے زیادہ افضل ہے، جو نبی فرما دیں وہ حتمی ہے، تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اپنے عہد و پیمان پہ باقی رہو گے تو ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد و پیمان پہ باقی ہیں، لیکن کیا کرے دل میں جو کفر بھرا ہوا ہے، کچھ اطمینان نہیں ہوا۔ کہتے ہیں مولائے متقیان کی گود میں شہزادے امام حسن بیٹھے ہوئے تھے, اور جیسے ہی دیکھا اب مولا کو چھوڑ کر جب مولا سے کھرا کھرا جواب مل گیا, اب یہ چھوٹے سے شہزادے ہیں, مشکل سے 1 سے 2 سال کے درمیان آپ کی عمر مقدس ہوگی, کہتا ہے کہ مشتبہ شبر آپ سفارش کر دی اب نانا سے, علماء نے اس کو ایسے لکھا جیسے مذاقن کہا ہو ابو سفیان نے, کہ جی بچہ کیا سفارش کر سکتا ہے, لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ ابو سفیان جیسا بوڑھا بچے سے سفارش کرنے کی بات کر کے اتنی بات سمجھا گیا کہ اگر مجھے ہی دیکھ لو تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس گھر کے چھوٹے اور بڑے برابر ہوتے. جب مولائے متقیان سے بات نہ بنی تو آیا امام حسن کے پاس, شہزادے اپنے بابا کی گود سے اترے. اب یہ کتاب عدامۃ الثاقبہ اسی پیج نمبر پر ہے, بادشاہ چین کی بیٹی کے حوالے سے. آئے اتر کے کم سن ہے آگے بڑھے اور ایک ہاتھ سے ابو سفیان کی داڑھی پکڑی. چلیں ایک بات تو واضح ہو گیا, ابو سفیان کی داڑھی تھی تو داڑھی کا ابو سفیان سے تعلق نہیں ہے, اس زمانے میں فرعون کی بھی داڑھی ہوتی تھی, بات کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ابو سفیان کی داڑھی اور ہے اور ریشے مقدس معصوم اور ہے. اگر کوئی مومن ریشے مقدس معصوم کی اتباع کرے تو ثواب اتباع معصوم سلمان بولے محمد والے. ورنہ داڑھی تو ابو سفیان کی بھی ہے, ایک ہاتھ سے داڑھی کو تھاما اور ایک ہاتھ سے ابو سفیان کی ناک کو پکڑا. 1 سال کا شہزادہ ہے یہ, بہت سے بہت 2 سال کے پہلے پہلے کا زمانہ, اور فرماتے ہیں اگر تو کلمہ طیبہ پڑھ لے تو تیری سفارش میں اپنے جس سے کر دوں گا. اللہ اکبر. مجھے زمانہ یاد آیا جب کہ مکہ المکرمہ میں ابو جہل بتوں کی مٹی لیے ہوئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر پہنچا تھا کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے, اور عرب کا یعنی مکے کا رواج ہے کہ تمام بچوں کی آنکھوں میں بتوں کی مٹی لگائی جاتی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ بھی یہ کام کیا جائے. اللہ اکبر. حضرت ابو طالب علیہ السلام چاہتے تو اس کو منع کر دیتے, ارے ابو طالب کے اگر ابروئے چشم بھی ہلتے تو ابو جہل کا دم نکل جاتا, لیکن کیا خاص انداز اختیار کیا, دکھانا تھا کہ دیکھو ہم روک نہیں رہے آ جاؤ. ابو جہل آیا جب گہوارہ حیدر کے پاس, اور اپنی جو لایا تھا لگانے کی سرمدانی مٹی والی اس سے جب سلائی بھر کے آگے بڑھا تو آغوش گہوارہ میں لیٹے ہوئے حیدر نے ایک ہاتھ سے اس کی داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے جو تماچا رسید کیا, تو ایسا ہو گیا کہ پھر زندگی بھر دیکھتا کہیں اور تھا چلتا کہیں اور تھا. اب خطیب یار خطیب لوگ کہتے ہیں ایسا تماچا رسید کیا کہ ابو ادھر جہل ادھر ہو گیا, تو جیسے ابو جہل کو علی نے مارا ویسے ابو سفیان کو حسن نے للکارا. حلوات پڑھے محمد والے محمد. تو معجزات امام حسن مجتبیٰ کے انداز الگ الگ, بچپن کا انداز الگ ہے, جوانی کا انداز الگ ہے, اور عطاؤں کا ایسا انداز ہے کبھی غیب کی خبریں ہیں, اور ایسی غیب کی خبریں کہ شاید کل کے زمانے میں غیب کی خبر کا انداز اور ہو, آج کے زمانے میں غیب کی خبر کا انداز اور ہے. یعنی اگر آپ تقابل کرنے بیٹھیں تو فرق ہو جائے گا. کہتے ہیں ایک مقام پر گفتگو ہو رہی تھی حاکم شام ابو سفیان کا بیٹا اور عبداللہ ابن عامر عبداللہ ابن عمر وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے یہ بات شروع کر دی گئی کہ وہ کہتا ہے حاکم شام کہ حسن تمہارے نانا تو بڑے صاحب علم تھے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ تو اتنے صاحب علم تھے کہ کھجوروں کے باغات میں کتنی کھجوریں وزن کے لحاظ سے اتریں گی وہ کھجوروں کے اترنے سے پہلے وزن بتا دیا کرتے تھے کہ 5 من ہیں، 7 من ہیں، 8 من ہیں۔ اب یہ اس کا انداز ہے، کہتا ہے آپ بھی جانتے ہیں کچھ اس کے بارے میں؟ امام نے کس تحمل کے ساتھ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں نانا کو جو علم اللہ نے عطا کیا وہ سب کا سب علم نانا نے ہم کو عطا کر دیا۔ سنو، نانا سے خالی وزن پوچھا گیا کہ اس باغ میں کتنے من کھجوریں اتریں گی، تو اگر چاہے تو میں تعداد بتا دوں۔ قبلہ وزن الگ ہے اور تعداد الگ۔ سلوات پڑھے محمد والے، اس کو میں اپنے الفاظ میں کہوں، ایک اجمال ایک تفصیل ہے۔ وزن ہے اجمال، تعداد ہے تفصیل۔ بھائی ایک کلو میں کتنی کھجوریں آتی ہیں؟ اگر کھجور بڑی ہو فرض کر لیجئے تو 100 کھجوریں آ جائیں گی، کھجور چھوٹی ہو تو 120 آئیں گی، تو 119 ہوں گے 120 ہوں، فرق ہو جائے گا نا، وزن اور ہے، عدد اور ہے۔ فرمایا ان سے تو پوچھا وزن ہی گیا تھا، اگر تو چاہے تو میں تجھے عدد بھی بتا دوں۔ کہنے لگا بس پھر بتائیے، یہ سامنے کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، اس پہ کتنی کھجوریں ہیں؟ کھجوریں لگی ہوئی ہیں، پکی ہوئی ہیں، کتنی کھجوریں اس پر ہوں گی؟ فرمایا 4004۔ اس پر کھجوروں کی تعداد ہے 4004۔ اچھا یہ تو بات تھی، بہت غور کیجئے گا، کھجوریں گننا آسان ہے، اور جب مولا فرمائے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، میں تمہیں بہتے ہوئے شلال سے گھروں کو روشن کرنے کا طریقہ بتا دوں، ایسے ایسے ناخلف بیٹھے ہوئے تھے کہ مولا کا استہزا کر کے کہتے تھے بتائیں سر کے بال کتنے ہیں، تو کھجوریں گننا ممکن ہے، سر کے بال گننا؟ سلوات پڑھے محمد والے۔ بہرحال آج کا مسئلہ اور ہے، کل کی بات کر رہا ہوں میں، آج بال گن سکتے والا موضوع ہے، لیکن کھجوروں کا مسئلہ، اس درخت میں کتنی کھجوریں موجود ہیں؟ 4004۔ عبداللہ ابن عامر سے کہا چڑھ جا اوپر اور گن کھجوریں، دیکھیں حسن کا علم کتنا ہے۔ وہ چڑھ گیا اور درخت پہ چڑھ کر کھجور توڑنا شروع کی، گنتی شروع ہوئی، کھجور 100 200 300 400 500 1000 1500 2000 2500 3500 3500 فگر بڑھتا رہا، اور حاکم شام کی آنکھیں حیرت سے کھلتی رہیں، یہاں تک کہ 4000 تک بات پہنچ گئی۔ اور اب 4001، 4002، بالکل جیسے الیکشن میں ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے نا، سانسیں رکی ہوئی ہوتی ہے نا، کون جیتے کون ہارے گا، اللہ بندوں کا بنایا ہوگا، خدا کا بنایا ہوگا، بندوں کے بنائے ہوئے کو اور خدا کے بنائے ہوئے کو دنیا دیکھ رہی ہے، یہ گن رہا ہے، وہ بتا رہا ہے۔ چار ہزار تین تک بات پہنچی، عبداللہ ابن عامر کہتا ہے مکمل ہوئے، حضور 4003 کھجوریں ہیں، گنتی ختم ہو گئی، ایک ووٹ سے مولا کو ہر بار آیا، ایک ووٹ سے۔ امام اٹھے اپنے مقام سے, عبداللہ ابن عامر کے پاس آئے, فرمایا جو ایک چھپائی ہے جو ایک چھپائی ہے تو خود نکالتا ہے یا میں نکال دوں؟ اب اسے ڈر لگا کہ اگر حسن نکالنے پر آ گئے تو قبلہ کہیں سے بھی نکالیں گے پھر وہ, اس لیے کہ حجت خدا حجت خدا ہے, اس کے سامنے کسی کی کٹ حجتی چلتی نہیں ہے. مجبور ہو کر پہلے تو کہہ رہا تھا کہ کوئی بات نہیں, بڑا اچھا آپ کا اندازہ اور ہوتا ہے, علم لدنی اور ہوتا ہے. امام فرماتے نہ تو میں نے کبھی جھوٹ بولا اور نہ کبھی جھٹلایا گیا, دونوں باتیں الگ الگ, ایک صفت مومن ایک صفت امام المومنین. نہ تو میں نے کبھی جھوٹ بولا اور نہ کبھی جھٹلایا گیا. اللہ اکبر, دو صفتوں سے امام نے اپنے آپ کو یاد کیا اس وقت میں کہ میں نے سچ بولا اور مجھے جھٹلانے والا کوئی ممکن نہیں جھٹلا دے. یہ 4003 نہیں ہیں, 4004 ہونے چاہیے. وہ کہتا تھا نہیں, ایک آدھ کم ہو سکتی ہے, اندازہ آپ کا بڑا اچھا, پھر بھی آپ کا علم قابل تعریف ہے. امام نے جب دھمکی دی جلدی سے چھپی ہوئی کھجور نکال کے پیش کر, 4004. اب یاد رکھیے گا وہ امام حسن تھا, آج کا امام امام زمان. جتنا چھپا لو, کون سے اکاؤنٹ کہاں پسلوات پڑے, محمد والے محمد جتنا چھپا لیجیے, لیکن امام کو سب معلوم ہے کہاں رکھا ہوا ہے. یہ نیب کی ٹیم نہیں ہے, اس سے لاکر ہی نہ کھلے. یہ حجت خدا کی نگاہیں ہیں کہ جو ہر مقام کو مشاہدہ کر رہی ہیں, اور اگر ہر مقام کو مشاہدہ نہ کرے تو خدا سب کی حجت کیوں قرار دے؟ بھائی سی سی ٹی وی کیمرہ اگر خالی ہال میں لگا ہوا ہو تو ہال میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نگرانی میں حجت بنے گا, لیکن اگر کارروائی امام بارگاہ کے ہال میں ہو تو یہاں کا سی سی ٹی وی کیمرہ وہاں کی حجت نہیں ہوگا. بہت غور کیجیے گا. اور اگر کارروائی یہاں پر ہو, کیمرہ وہاں پر ہو, تو وہاں کا کیمرہ اور ریکارڈنگ یہاں کی حجت نہیں بنے گی. جب خدا کسی کو حجت بناتا ہے عالمین کے لیے تو اسے عالمین کے حالات کی آگاہی عطا کرتا ہے. اب شاید مثال کو آسان کرنے کوئی کہے مولانا ہو سکتا ہے ایسا ہوتا کہ جیسے آج کل ایک فیکٹری کا مالک, فیکٹری کا مالک فیکٹری کے باہر بھی اپنے 12 یا 14 تمام سی سی ٹی وی کیمراز کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنے موبائل میں لے لیتا ہے. اب جہاں پر بھی بیٹھا ہوا ہے نیٹ آن کیا اس نے اور پورے 12 کیمرے سامنے آ گئے کہ فلاں روم میں کیا ہو رہا ہے, فلاں روم میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک, تو کیا امام کے پاس کوئی ایسی ڈیوائس موجود ہے کہ امام ڈیوائس لے کے بیٹھتے ہو, اچھا فلاں روم میں یہ ہو رہا ہے؟ لا حول ولا قوت, یہ تمہارے ہاتھوں کے کھلونے ہیں. ارے جب ان کے نور سے بنا ہوا ملک الموت بغیر ڈیوائس کے کام کر رہا ہو, بغیر ڈیوائس کے, بس میں نے بات کو مکمل کیا. فرش ادا پر رونے کے لیے آگے بیٹھے ہیں, محرم کے آخری آخری دن ہیں, جب محرم کا چاند دکھائی دیا تھا نا تب سے رونا شروع کیا تھا, اور ابھی لوٹے ہوئے قافلے کا سفر طویل ہے. اے اپنے گھروں میں جا کر بیٹھنے والوں, رات میں آرام کرنے والوں, کہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے اس طرح لے جایا گیا کہ جو بچے ماؤں کی چھاتیوں سے لگے ہوئے تھے اور ماؤں کے ہاتھوں کو باندھا گیا جیسے کہ روایت پڑھی جاتی, اور شقی ایسے اونٹ دوڑاتے تھے کہ بچے میں جتنی طاقت ہوتی تھی ماں کو تھامے رکھتا تھا, اور جب طاقت ختم ہوتی تھی تو ماں کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا تھا, اور جب بچہ نیچے گرتا تھا تو پیچھے آنے والے اونٹ کے پاؤں سے پامال ہو جاتا تھا. جملہ کہوں کہ لفظ پامال کا مطلب سمجھے, کبھی کوئی پامال ہو شہادت کے بعد وہ الگ بات, اور اگر کسی زندہ وجود پر اونٹ کا پاؤں پورا پڑ جائے, اللہ اکبر, رونے والو ایسے میں قیامت ہو گئی. ارے اونٹ سے سکینہ بنت الحسین گر گئی. کہتے جیسے ہی بی بی سکینہ اونٹ سے گری ہے سر حسین نیزے سمے زمین میں نصب ہو گیا. ہائے شمر ملعون کو جب خبر دی گئی کہ سر حسین آگے نہیں بڑھ رہا تو ملعون نے کہتا ہے اچھا میں انتظام کرتا ہوں. اب بجائے اس کے کہ سر حسین کے پاس آتا نیزے کو اٹھانے کی کوشش کرتا, عجیب کام کیا, سر حسین کے پاس نہیں گیا, تازیانہ اٹھایا, بیمار امام کے قریب آ گیا, تازیانہ مار کے کہتا ہے بتا اتنے تازیانے مارے مولا کو, پھر کہتا بتاؤ بابا کا سر آگے کیوں نہیں چلتا, میرا مولا ہتھکڑی سنبھالے ہوئے بابا کے سر کے قریب آئے, امام نے سر حسین کے قریب اپنے چہرے کو کیا بابا جواب دیجئے, ایک کٹے ہوئے حل سے آواز آئی بیٹا تری غربت کے حسین قربان ہو جائے, بیٹا میرے سینے پہ سونے والی گر گئی, جب تک سکینہ کو نہ لاؤ گے سر حسین یہاں سے آگے نہ بڑھے گا. اجرکم اللہ, رونے والوں کون تلاش کو جائے گا, جناب زینب اولیاء نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا ہے اور پھر تلاش کو چلی ہیں, راستہ دو قدم آگے بڑھی دیکھا کوئی نقاب پوش موزمہ آغوش میں سکینہ کو لیے ہوئے دلاسا دے رہی ہیں, بچی کی آنکھ بند ہو گئی, بچی ایسا لگتا جیسے سو گئی, آگے بڑھی سلام کر کے فرمایا محسنا تجھ پر سلام, تو نے یتیم حسین پہ رحم کر. ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, یہ بچی کو نیند تو کبھی باپ کے علاوہ نہیں آتی تھی, یہ آپ کی آغوش میں کیسے سو گئی؟ ایک مرتبہ احسان کر دیجئے کہ اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیجئے کہ تاکہ آپ کو پہچان لیا جائے, اور قیامت میں اس عمل کی جزا اپنی ماں زہرا سے دلا دو. جب زہرا کا نام آیا اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کے فرمایا بیٹی کیوں نہ سوئے میری گود میں سکینہ, ارے یہ وہی تو گود ہے جس میں حسین کو سلاتی تھی, بیٹی کیسا شکریہ, ارے تیری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا آگے آگے تیرا قافلہ پیچھے پیچھے تاک بلاتی ہوئی.
قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما, تمام حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ, جو آ کر بیٹھے ہیں پریشان حال آئے ہوں تو پریشانیاں ختم ہوں جب باہر چاہیں تو, پروردگار جو مقروض آئے ہوں ان کے قرضے ادا ہو جائیں, امام حسن کا واسطہ جو لاپتہ اسیروں کے لیے دعا کرنے بیٹھے ہیں, مالک جو واپس گھر پہنچے تو خبر پہنچے خیر و عافیت مومنین کی, پروردگار اسیروں کو رہائی نصیب فرما, بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما, بحق امام حسن مجتبیٰ جنت البقیع کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما.
اب ٹوٹی ہوئی قبروں کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کی خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجار محمد وآله المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین.